आते किताब की तरफ, शेखुल इस्लाम मोहम्मद अहमद रहमहुल्लाह फरमाते हैं किताब तौहीद बाब हक अल्लाह तआला, बाब हक अल्लाह अला العباد وحق العباد على الله। ये पहला बाब है अल्लाह ताला का हक अपने बंदों पर और बंदों का हक अल्लाह ताला पर। وقال الله تعالى, और तरीका ये रहेगा शरह का जो है और तर्जमे का कि मैं बाब पूरा अरबी में पढ़ लूँगा, तर्जमा नहीं करूँगा, तर्जमा मैं शरह के साथ करूँगा, क्योंकि बाद अगर पहले भी मतन का भी मैं तर्जमा करूँ मैं शरह का भी तो काफ़ी देर हो जाती है, काफ़ी वक्त लग जाता है। मुख्तसर से हम इसमें करना चाहते हैं। तो وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, سورة الذاريات آية نمبر 56. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, الآية يعني إلى آخر الآية, سورة النحل آية نمبر 36. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, إلى آخر الآية, الإسراء 23. وقوله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, إلى آخر الآية, سورة النساء نمبر 36. وقوله الرشاد باري تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا, الآيات, سورة الأنعام نمبر 151-153. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليه خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراط مستقيما إلى آخر الآية. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا, أخرجه في الصحيحين. شاف باز رحمه الله مختصر سے شرح میں فرماتے ہیں التوحید, اور میں عربی ٹیکسٹ نہیں پڑھوں گا شرح میں, جو ہے صرف اردو میں جو مفہوم کا ترجمہ وہ بیان کروں گا. شاہ صاحب فرماتے ہیں توحید جو ہے مصدر ہے وحد وحد توحیدا, عربی گرامر کے اعتبار سے آپ جب فعل کی تصریفات کی بات کرتے ہیں تو پھر فعل ماضی, پھر فعل مضارع, پھر اس کا جو ہے مصدر بیان کیا جاتا ہے, وحد وحد توحيد. تو توحيد مصدر هي فعل وحدك, والتوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة, والتوحيد كجو معناه هي الله تعالى كإفراد عبادة سي. جسم انجليش مين كاكي هيته هي كاكي هيته انجليش مين ونس, بارك الله فيك. غلط اللفظ كيا هي يونيتي, غلط هي. كاي لوگ كيهته توحيد مطلب يونيتي هي, الله تعالى كيونيتي, غلط لفظ هي. صحیح لفظ ہے oneness of اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا, کس چیز میں؟ عبادت میں, خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہر حق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا, یہ عام معنی توحید. لیکن خصوصی طور پر جو اصل معنی توحید کا ہے, جس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے اور کتابیں نازل فرمائی, وہ توحید عبادت ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک جاننا, اس لیے عبادت صرف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کرنا. قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, شبی باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حکمت ہے, شرع حکمت جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جن و انس کو. صرف اس لیے پیدا نہیں کیا کہ کم تھے تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے, اور اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں آزمائے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا, إلى آخر الآية. جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کس نے سب سے اچھے عمل کیے ہیں, احسن عملا, تاکہ یہ بھی جان لیں. اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان لے، کما قال تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، تاکہ یہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطہ میں لیا ہوا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ انہیں یہ بتائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، رازق ہے اور قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا ہے اوامر سے اور نواہی سے اور تکالیف سے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے بصیرت پر. تو اللہ نے کیوں پیدا کیا جن نے اس کو؟ اپنی عبادت کے لیے، یہ اصل ہے. اور پھر یہ عبادت کیسے کرنی ہے، اس نے پھر آزمایا بھی ہے. اور کس لیے آزمایا ہے؟ جو اوامر اور نواہی ہیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ کے جو حکم دیے ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے، تعمیل کرنی ہے، اور جس چیز سے منع کیا اسے رک جانا ہے. اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ بھی جان لیں. جب اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوگی تو عبادت کیسے کریں گے ہم؟ جب اوامر نہیں پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر عبادت کیسے کریں گے ہم؟ تو اس لیے اصل مقصد ہے ہمارے تخلیق کا اللہ کی عبادت ہے. عبادت کیسے کرنی ہے، پھر اس کے ساتھ اصل مقصد کے ساتھ دو اور بھی مقاصد ہیں کہ آزمائش ہے جان لو، اور اس آزمائش میں کامیابی حاصل کرنی ہے. پھر اس آزمائش میں کامیابی حاصل کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات، اسماء صفات کو بھی جاننا ہے، جو توحید کی تیسری قسم ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولأجل هذا بعث الله الرسل، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے اور اپنی کتابیں نازل فرمائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا حق جان لیں اور اس کو مضبوطی سے تھام لیں. پھر دوسری آیت کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اور یقین ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے. کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ ان اعبدوا الله، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کا اجتناب کرو. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کا اجتناب کرو. والطاغوت، طاغوت سے مراد کیا ہے؟ ما عبد من دون الله هو راض، جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کی جاتی ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہو. لیکن جس کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ اس پہ راضی نہیں ہوتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، انبیاء ہیں، تو یہ طواغیت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس کا حکم نہیں دیا، شرک کا حکم نہیں دیا. یعنی کوئی بزرگ ہے، اگر وہ لوگوں کو سجدے کرواتا ہے یا وہ ان کو کوئی کسی بھی عبادت کو صرف کرنے کا حکم دیتا ہے، تو یہ خود طاغوت بن جاتا ہے. قاعدہ یہ ہے. پھر تیسری آیت کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالی، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حکم دیا اور یہ وصیت کی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، کیونکہ اللہ تعالی ہی مستحق عبادت کا، اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی برحق معبود نہیں ہے. یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. بس اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ عبادت میں، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، اور نہ ہی کسی ولی کو. تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کے شرک سے خبردار رہے، ہر شرک سے خبردار رہے مکمل طور پہ. پھر اگلی آیت کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ، فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور ان آیات کے تعلق سے قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الى اخر الايه. شبی باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، کہ میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں کہ اللہ تعالی نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں، اور میں تمہیں علم و یقین کی بنیاد پر یہ خبر دے رہا ہوں جس میں کوئی شک نہیں ہے، کہ سب سے پہلی محرمات جو ہیں وہ شرک ہے. اللہ تشرکو بھی شیئا، تو شرک جو ہے وہ سب سے عظیم محرمات میں، سب سے بڑے محرمات میں سے ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور شرک کا مطلب ہے، شرک کا مطلب نوٹ کر لیں، کسی قسم کی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے صرف کرنا، اسے شرک کہتے ہیں. کسی قسم کی عبادت غیر اللہ کو صرف کرنے کو شرک کہا جاتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک کا مطلب ہے بتوں کی عبادت. غلط مفہوم ہے. یہ بھی شرک کے مفہوم میں سے ضرور ہے, لیکن یہ معنی صرف شرک کا نہیں ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بتوں کی عبادت شرک ہے, صرف یہ مفہوم ہے, تو اس کا مطلب ہے غیر اللہ کو پکارنا, نبی کو پکارنا, ولی کو پکارنا, یا جو بت نہیں ہے ان کو پکارنا, یا ان کے لیے عبادت صرف کرنا, یہ تو شرک نہ ہو نا پھر. اس لیے تعریف درست نہیں ہے. صحیح تعریف کیا ہے؟ یہ صحیح تعریف ہے کہ کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے صرف کرنے کو شرک کہا جاتا ہے. جیسا فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ جو اس میں دس امور, یہ آیت کریمہ جو دس امور پر مشتمل ہے, نمبر ایک شرک, نمبر دو والدین کے ساتھ احسان کرنا, حسن سلوکی کرنا, اور اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر کرنے کا مطلب ہے کہ والدین کا حق بہت عظیم ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اور کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو جوڑا ہے. تیسرے نمبر پہ اولاد کو قتل کرنے سے منع کرنا. چوتھے نمبر پہ فواحش سے دور رہنا, کہ فواحش بھی حرام ہے. سب محرمات کا ذکر ہو رہا ہے. سب سے پہلے حرام تو شرک ہے, پھر والدین سے بدسلوکی ہے, پھر اپنے اولاد کو قتل کرنا ہے, یہ حرام ہے. چوتھے نمبر پہ فواحش جو ہیں, بدکاریاں جو ہیں, ان سے یعنی فواحش کرنا بھی حرام ہے, تو ان سے اجتناب کرنا واجب ہے, لازم ہے. جیسے غیبت ہے, چغل خوری ہے, زنا کاری ہے, چوری چکاری وغیرہ ہے. پانچویں نمبر پہ جو اس آیت کریمہ میں جو پیغام ہے وہ قتل نفس سے منع کرنا ہے, کہ یعنی قتل کرنا بھی حرام ہے, الا بالحق, الا کہ اس کا حق ہو. چھٹے نمبر پہ مال یتیم کے مال کو کھانا. اور یتیم کسے کہتے ہیں؟ ایسا فرماتے ہیں جس کا باپ مر جائے بلوغ سے پہلے, جب بچہ بالغ نہیں ہوتا, بچے کے بالغ ہونے سے پہلے جس کا باپ مر جاتا ہے اسے یتیم کہا جاتا ہے. ساتویں اور آٹھویں نمبر پہ ماپ اور تول میں ہیر پھیر کرنا. نویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے عہد کی وفا کرنا. دسویں نمبر پہ عدل و انصاف. تو یہ دس امور ہیں اس آیت میں جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے. جو سب سے پہلے محرم کیا ہے؟ الشرک باللہ. اور جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے, جو وصیت کی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے, معصیت نہ کی جائے, اور عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے افراد کیا جائے, یعنی توحید عبادت. اور فواحش یہ وہ معاصی ہیں, نافرمانیاں ہیں, یوں کو نفس قبول نہیں کرتی, فحش, بدکاریاں, زناکاریاں, اور عقل سلیم انہیں قبول بھی نہیں کرتا, ان کا انکار کرتا ہے, اور صحیح جو فطرت وہ بھی ان کا انکار کرے, اسی لیے ان کو فحاشی کہی جاتی ہے. اور وصیت کا مطلب ہے الامر المؤکد, ایسا امر جس کی تاکید کی گئی ہو. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو وصیت کرتی ہوں, تو تاکید کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے. اور عقل والے وہ ہوتے ہیں جو امور کو سمجھتے ہیں اور اس کا التزام بھی کرتے ہیں. وہ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَأَنَّ هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ الى آخر الآية. اللہ تعالیٰ کا صراط جو ہے, اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا راستہ ہے, جس میں اوامر جو اللہ تعالیٰ کے احکام ان کو تعمیل کی جاتی ہے, اور جو نواحی ہیں جسے منع کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ترک کر دیا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کسی فرض یا کسی واجب پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا کسی محرم سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں, تو کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اللہ کے لیے. اخلاص لازمی ہے. اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھیے, یا لوگوں کی وجہ سے آپ کوئی حرام کسی حرام کا ارتکاب نہیں کرتے, زناکاری بدکاری نہیں کرتے, تو اس میں اخلاص نہیں ہے. تو یہ اچھی بات ہے, اپنے آپ کو حرام سے بچایا ہے, لیکن اس کا اجر آپ کو نہیں ملے گا. اجر کب ملے گا؟ جب اللہ کے لیے آپ کوئی حرام چھوڑتے ہیں. ہاں, گناہ نہیں ہوگا آپ کو کیونکہ آپ نے محرم کا ارتکاب نہیں کیا, لیکن اجر سے آپ نے آپ کو محروم کیا ہے کیونکہ اللہ کے لیے آپ نے اس محرم کا ارتکاب نہیں کیا. لیکن اگر فریضہ جو ہے, جو فرائض ہیں, جو عوامر ہیں, اگر وہ اس میں اخلاص نہیں ہے, تو پھر وہ عبادت ہی نہیں ہے. کچھ ایسا فرماتے ہیں تو تو ان کو چاہیے کہ اسی پہ استقامت حاصل کریں اور اسی کو لازم پکڑیں. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ولا تتبع السبل, شیخ صفر سبل جو ہے یہ بدع احوات اور شہوات محرمہ ہیں, اور اسے اللہ تعالیٰ نے پہلے عقل کا ذکر کیا ہے, کیونکہ بندہ جو ہے وہ اپنے عقل سے غور و فکر کرتا رہتا ہے اور پھر تأمل کرتا ہے اور پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایسے عمل کرتا ہے جس سے اسے نفع ہو اور ایسے عمل کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے نقصان دہ ہو. تو یہ ترتیب ہوتی ہے ہمیشہ. سید عبدالرحمٰن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو اثر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کی طرف دیکھنا چاہتا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہے, یعنی یہ وہ وصیت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت دی اور اس پر اپنا مہر بھی لگائی ہے. یعنی یہ جو آیات ہیں جن کا ابھی ذکر کیا ہے, سورۃ الانعام کی جو آیات ہیں, یہ وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہی وصیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے, اور صحابہ کرام جو ہے ان کو اس بات کی ندامت ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت دینا چاہی اپنے آخری وقت میں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں دی, اور وہ اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا صحابہ کرام کو کہ قلم اور دوات لے کے آؤ, میں تمہیں وصیت دینا چاہتا ہوں, یہ لکھ لو, تو سیدنا عمر بن خطاب بھی موجود تھے, تو صحابہ کا اس میں اختلاف ہوا کہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. سیدنا عمر بن خطاب نے منع فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کافی شدید تکلیف میں ہیں, تو لکھنے سے اور مزید تکلیف ہوگی تو نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے, جو وصیت دینی ہے وہ پہلے سے موجود ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. ان کا یہ موقف تھا. اور پھر جو صحابہ موجود تھے گھر میں اس وقت, آپس میں اختلاف ہوا, کسی نے تائید کسی نے عمر کی اور کسی نے کہا نہیں دینا چاہیے, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کو سنا اختلاف ہو رہا ہے تو پھر وصیت دینے سے رک گئے اور ان سے بھی سب کو یہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ. تو شیخ صاحب اس کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ, وصیت تو یہ موجود ہے جو سورۃ الانعام کی آیات ہے, اور صحابہ کرام نے کو جب اسی بخاری کی روایت ہے, یہ جو قصہ ہے میں ابھی بتاؤں گا, اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا, میں یہاں کتاب کا جو باقی چیزیں بچی ہیں میں پورا کر لوں, میں اس کی طرف آتا ہوں. میں حسین عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مصیبت ساری کی ساری مصیبت جو ہے وہ اسی میں تھی, جو کتاب جو وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے تھے اور نہیں دی, یعنی اگر دے دیتے تو بہتر تھا. اصل قصہ اور جو مسئلہ ہے اس میں, اکثر روافض جو ہیں وہ اس روایت کو لے کے آتے ہیں, سی بخاری کی روایت کو, اور یہ کہتے ہیں دیکھیں تم صحابہ کرام کا کہتے ہو کہ بڑے عظیم ہیں, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آخری وقت میں بھی جھگڑا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لکھنے سے بھی لوگوں نے انکار کیا, تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ صحابہ کی پیروی کرو, بڑے منہج السلف کی بات کر مذہب السلف کی بات کرتے ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں ان کا یہ حال تھا تو پھر وفات کے بعد کیا حال ہونا تھا, اس لیے وہ کہتے مرتد ہو گئے ہیں اور اپنی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں روایت سے بخاری کی ہے, صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ کے لیے تھوڑا غور سے آپ دیکھیں کہ اس روایت میں نافرمانی ہوئی ہے. کیا جب سیدنا عمر خطاب نے نہیں قلم دوات یعنی لینے سے لکھنے سے جب منع کیا ہے تو کیا نافرمانی کی ہے؟ کیا انہوں نے گستاخی کی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں؟ بالکل نہیں. سید عبداللہ بن عباس کا یہ قول کی مصیبت ہے یا پھر ندامت کی بات ہو رہی, پھر یہ کیا ہے؟ اگر اسی روایت کو اچھی طرح سے دیکھ لیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایسی بات ہے ہی نہیں. اگر اتنی بھی, یعنی میرے وقت زیادہ وقت نہیں ہے اس کو بات کرنے میں, مختصر سے بتا دیتا ہوں, اور علماء نے اس پہ کئی یعنی کتابیں بھی لکھی اور اس کی تفصیل بھی بیان کی, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں اور کئی اور جگہ پر اس کی وضاحت بھی کی ہے. دین کامل ہے, اس میں کسی کو شک ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی دین ورضیت لکم الاسلام دینا, واضح ہے. اگر دین کی تکمیل کے کوئی اور حصہ رہتا جو وصیت میں لکھنا تھا تو پھر تو نہ دین تو کامل نہیں ہے نا, پھر تو دین کامل ہے. اس مطلب یہ ہے کہ جو حصہ بھی لکھنا تھا وہ پہلے سے موجود ہے, واضح ہے کہ نہیں؟ دوسری بات، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جو فعل امر ہے، یہ نہیں سمجھے یہ وجوب کے لیے ہے. فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے الا کہ قرینہ ہو کہ وجوب سے استحباب کی طرف چلی جائے. واضح ہے یہ، یعنی اصول کی بات ہے. اور جو صحابہ موجود تھے، اگر سیدنا عمر غلطی پہ ہوتے تو کوئی تائید نہ کرتا. تو ہوا کیا، بعض نے تائید کی، بعض نے مخالفت کی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پہلے دیکھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بات ہے جمعرات کے دن کی، وفات سوار کے دن کو ہوئی، یعنی وفات سے چند دن پہلے کی بات ہے. شدید تکلیف ہے، بیمار ہیں، یہاں تک کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی بعض جماعتیں مشکل پڑ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پہلے رکھا، اور جو یہ امر تھا کہ لے کے آؤ، تو قرینہ دیکھ لیا صحابہ نے، سیدنا عمر نے بھی دیکھ لیا کہ اس سے مطلب وجوب نہیں ہے، ورنہ کبھی نہ فرمانی نہیں کرتے. یاد رکھے قاعدہ، یاد رکھے. اس مطلب یہ تھا کہ اگر آ جاتا لکھ لیتے تو بہتر ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھتے، پھر لکھنے کا کہتے، پھر مشکل ہو جاتی، یا کہنا بھی، امنا کرنا بھی، تو تکلیف ہی دینا چاہتے تھے. یہ وجہ تھی کہ اس کو روک دیا گیا. تیسری بات، سیدنا عمر بن خطاب کی گواہی خود اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو گواہ موجود ہیں، ایک علم کی گواہی اور ایک دین کی گواہی. علم کی مضبوطی اور دین کی مضبوطی. ایک خواب دیکھا کہ سیدنا عمر بن خطاب انہوں نے جو ثوب ہے وہ بہت لمبے زمین پر بھی جا رہا ہے، اور دوسرا خواب دیکھا کہ دودھ کا، کہ افسر دودھ پیا، سیدنا ابوبکر نے پیا، پھر سیدنا عمر نے پیا بہت زیادہ. تو تعویل کیا کی گئی؟ دین کی پختگی اور دودھ سے علم کی مضبوطی. تو یہ گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود دی ہے کہ سیدنا عمر جو ہیں وہ علم اور دین میں پختہ اور مضبوط ہیں، سبحان اللہ. اور پھر سیدنا عبداللہ بن عباس کا یہ کہنا کہ مصیبت، شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے، بلکہ ندامت چیز کی ہوئی کہ یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکال دیں گے، یا ان کو اس بات پہ کوئی رنج ہوگا. تو یہ اصل تھی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف وجہ سے کوئی رنج ہوا ہے. دوسری بات، سر عبداللہ بن عباس کے قول کے مصیبت اس میں ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مصیبت سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق کے علاوہ سیدنا علی کو دینا چاہتے تھے، یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں ان کو شک ہے، یہ ان کے لیے مصیبت ہے. یاد رکھیں سیدنا عبداللہ بن عباس کا یہ کہنا کہ یہ مصیبت، سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ اگر وہ لکھ لیتے نا تو بہتر ہوتا، نہیں لکھا تو مصیبت آ گئی. تو مصیبت کیا آئی ہے کہ اختلاف ہوا ہے، اور حافظ کا بہت بڑا فرقہ جو ہے وہ گمراہ ہو گیا. کیوں گمراہ ہوا؟ وہ کہتے ہیں وصیت نہیں لکھی گئی، اگر وصیت لکھ دی جاتی تو معاملہ ختم ہو جاتا، جبکہ وہ جھوٹے ہیں. شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس پہ اجماع ہے، اہل سنت کا تشیع کا اجماع ہے کہ معاملہ یہ نہیں ہے. اہل سنت کا اجماع کیا ہے کہ خلافت حقدار کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں. اچھا، اور شیعوں کا کیا اجماع ہے کہ سیدنا علی کی وصیت اس وقت ہونی تھی، اس سے پہلے غدیر خم میں ہو چکی ہے. سیدنا علی کی وصیت کی بات وہ یہاں پہ نہیں کرتے کہ وصیت نہیں لکھی تو اس لیے، وہ تو تشیع کا اس میں اجماع ہے کہ سیدنا علی کی وصیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کر چکے تھے کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے، میرے وصی جو ہیں سیدنا علی ہیں. تو پھر یہاں پہ جھگڑے کی کیا بات ہے؟ کوئی جھگڑے بات باقی رہی ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس کا یہ فرمان یہاں پہ کہ یہ مصیبت ہے، یہ ان کے لیے مصیبت، شیخ السلام فرماتے ہیں ان کے لیے مصیبت ہے جو سر ابوبکر صدیق کے خلافت پہ شک کرتے ہیں یا اس معاملے میں ان سے غلطی ہوئی ہے، ان کے لیے مصیبت ہے. لیکن جن کے لیے واضح ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ سر ابوبکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی، ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے نا، واللہ اعلم. پھر آخر میں پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وجاء فی الحدیث، اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کہ کیا تم میری بیعت نہیں کرتے اس وصیت پر. یعنی یہ جو وصیت ہیں سورۃ الانعام کی جو آیات ہیں، یہ وصیت تو پہلے سے موجود تھی اور یہی کافی ہے. سیدنا عمر کا یہ کہنا کہ اللہ کی کتاب ہی کافی موجود ہے، یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، یاد رکھیں، یہ ان کو تھا جو مخالفت کر رہے تھے، ورنہ یہ کبھی جرات نہیں کرتے. یہ صحابہ کرام کو دیکھیں آپ، پیروی کی جب ہم بات کرتے، اتباع کی بات کرتے، واللہ صحابہ کرام جیسا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اللہ نے خود گواہ دیا قرآن مجید میں. آپ یہ دیکھیں یعنی سید ابو داؤد میں آیا ہے کہ روایت میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے دوران اپنے جوتے اتار دیے, صحابہ پیچھے کھڑے, اب کوئی حکم نہیں ہے, صحابہ نے اپنے جوتے اتار دیے. پیروی دیکھیں بغیر حکم کے پیروی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی, سن عمر بھی اس میں شامل ہے. نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جوتے اس لیے اتارے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے وحی کے ذریعے یہ بتایا کہ گندگی لگی ہوئی ہے جوتوں پر, یعنی جوتوں سمیت جو جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے. اب تو مساجد میں یعنی کارپیٹس وغیرہ نہیں پڑھنا چاہیے, اس میں مٹی پہ پڑھتے تھے تو مٹی پاک کر دیتی ہے, تو کچھ گندگی باقی لگ گئی تھی لگی ہوئی تھی. تو وحی کے ذریعے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ آپ وسلم خبر دی ہے کہ جوتے میں گندگی لگی, نماز کے دوران جوتے اتار دیے. تو صحابہ کرام کا آپ سلام آپ نے کیوں اتارے, میرے جوتے میں تو گندگی لگی تھی آپ نے کیوں اتارے. یہ پیروی ہوتی ہے بغیر حکم کے پیروی دی گئی ہے, وہ جہاں پر حکم تھا تو وہ پیروی نہ کرتے. تو حکم سے مراد امر نہیں تھا. اور یہ بھی یاد اگر امر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں کبھی خاموشی اختیار کرتے؟ ہرگز نہیں. کہتے نہیں لے کے میں تمہیں کہہ رہا ہوں لے کے لکھنا ہے, اللہ کا حکم ہے, تو صحابہ کرام بھی خاموشی اختیار کر لیتے اور لکھ دیتے. تو یہ تھا ہی نہیں, سبحان اللہ. تو اصل وصیت کون سی ہے؟ یہ جو قرآن مجید سارا کے سارا وصیت ہے, پہلی بات یہ. اور پھر یہ خاص آیت جس میں توحید کا ذکر ہے اور یہ جو آیا سورۃ الانعام کی ہے, صحابہ نے کہا سر عبداللہ محسوس فرماتے ہیں یہی وصیت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر سید معاذ کی معروف حدیث شمع باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمیں بہت سارے پیغام ملتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید معاذ کے ساتھ گدھے میں سوار ہوتے ہیں, آپ سلم بیٹھے ہیں, سید معاذ بھی ساتھ بیٹھے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر, بندوں کا حق کیا اللہ تعالیٰ پر. کہتا اللہ اور رسول علم میں نہیں جانتا ہوں, اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے, یہ عبد اللہ شرک بھی چاہیے, ایک اللہ کی عبادت کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک مت ٹھہرائے. اور بندوں کا پھر حق کیا ہے اللہ تعالیٰ پر, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا وہ اس کو عذاب نہیں ملے گا, یعنی اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرما جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ خوشخبری سناؤں جا کے؟ کہتے نہیں ابھی نہ سنا, لوگ پھر اسی پہ بھروسہ کر لیں گے, یعنی عمل نہیں کرے گا. اصل بات تو عمل کی ہوتی ہے, سبحان اللہ. شب باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع کا ہمیں ثبوت ملتا ہے, حسن اخلاق کا ثبوت ملتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سواری کرتے ہیں اور پھر اپنے ساتھ کسی اور کو بھی بٹھاتے ہیں اور پھر ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ یہ کام نہیں کرتے, تکبر ہوتا ہے. کبھی دیکھا کسی, ابھی دیکھتے آج کل کے زمانے میں بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اور جب جناب اعلیٰ کے بیٹھتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی اور نہیں بیٹھتا, بہت کم آپ دیکھتے ہیں, یا پھر بات بھی نہیں کرتے. تو گدھے کی سواری سب سے پہلے تواضع دیکھیں اور پھر اپنے ساتھ کسی اور کو بٹھانا ہے, پھر گفتگو بھی کرنی ہے, بات بھی کرنی ہے, سبحان اللہ. یہ تواضع ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس میں سے یہ بھی شیخ صاحب فرماتے ہیں فائدہ ہے کہ سوال کرنے سے بھی پیغام دیا جاتا ہے, کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا, تو ایک طریقہ تعلیم کا طریقہ ہے کہ سوال کے ذریعے بھی آپ پیغام دے سکتے ہیں اور جو آپ فائدہ دینا چاہتے ہیں وہ آپ پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ جس سے آپ سوال پوچھتے ہیں جواب نہیں آتا, پھر وہ اس انتظار میں ہوتا ہے اسے جواب پھر ہونا کیا چاہیے, جب وہ جواب سنتے پھر اس کو یاد بھی ہو جاتا ہے, سبحان اللہ. اب یہ دیکھ لیں مجرب ہے, یعنی جن سوالوں کے جواب آپ کو نہیں آتے جب آپ انہیں یاد کر لیتے تو کبھی بھولتے نہیں ہیں, اور جو ویسی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے وہ بھول بھی جاتی ہے جلدی. اور اس طریقے سے تنبیہ بھی کی جاتی ہے, یعنی کہ سوال جب کوئی کرتا ہے تو اس میں ایک خاص پیغام ہے, تو یہ خاص بات اس لیے اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو سمجھا جائے. اور یہ کہنا اللہ رسول اعلم, شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ بن باز رحمہ اللہ, اس میں سید معاذ کا بھی حسن خلق کا سبق ملتا ہے کہ انہوں نے جو چیز نہیں جانتے تھے اس پر بات نہیں کی. اور یہی واجب ہے کہ جو چیز نہیں جانتا, جو شخص کو جواب نہیں جانتا تو یہ کہے میں نہیں جانتا ہوں, یا یہ کہے اللہ و رسول اعلم, اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ و رسول اعلم, جواب نہیں آتا آپ کہ اللہ و رسول اعلم, جیسے کہ سیدنا معاذ نے یہاں پہ بیان کیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد یہ کہا جاتا ہے اللہ اعلم, یا یہ کہا جاتا ہے میں نہیں جانتا ہوں, یہ نہیں کہا جاتا اللہ ورسول اعلم, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا ہوا ہے. اس کا ثبوت کوئی جانتا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ اس وقت نہیں کہنا چاہیے اللہ ورسول اعلم؟ کہ جاہل کہتے نہیں کہنا چاہیے, یہ دلیل ہے. یہ دلیل اس وقت کی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے, دلیل کو سمجھنا چاہیے نا. اب یہ نہیں کہ حدیث آپ پڑھ رہے ہیں اور بغیر سمجھے آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دو, لوگ کو یہ سبق دیں اگر تمہیں جواب نہ تو کہو اللہ ورسول اعلم. دلیل صحیح بخاری کی, صحیح بخاری مسلم کی یہ روایت ہے, سیدنا معاذ کی نہیں. اس میں یہ پیغام نہیں ہے. اللہ ورسول اعلم آپ تب کہتے جب آپ کو جواب نہیں آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں. لیکن وفات کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اعلم. یا یہ بھی کہہ سکتے میں نہیں جانتا ہوں, یہ بھی کہنا جائز ہے اللہ اعلم. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کرو آپ سے بحث کرو, پوچھے دلیل کیا ہے اس کی کہ نہیں کہنا چاہیے اللہ ورسول اعلم وفات کے بعد. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے یہ بھی. بارک حوض کوثر کی کتاب کے آخری حصے میں پڑھا نہیں آپ لوگوں نے کہ حوض کوثر کی روایت کہ بہت سارے لوگوں کو روک دیا جائے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میری امت میں سے ہیں, فرشتے کیا کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں. اس لیے کہ اللہ ورسول اعلم اس حدیث مخالف ہے کہ نہیں؟ مخالف ہے. تو یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد نہیں کہنا چاہیے اللہ ورسول اعلم. آج کے درس میں اتنا کافی, انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے باب سے انشاءاللہ آگے کریں گے بات انشاءاللہ. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.